الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد. وآله وعطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين المنتجبين، سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني أشر، أجل اللهم له الفرج ولانة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قیامت کی رات آ گئی، چاہے آپ اس کو ریئلائز کریں کہ ریئلائز نہ کریں، دنیا کی ہسٹری کی سب سے ٹریجک رات آج کی رات، فاطمہ زہرا کا خاندان آخری مرتبہ آباد ہے. Within 24 hours or less than 24 hours. کل شام غریباں کی رات، یہی خاندان اس طرح سے اجڑ جائے گا، اس طرح سے اجڑ جائے گا کہ قیامت تک پھر یہ دوبارہ آباد نہ ہو سکے گا. شاید یہ دو راتیں، آج کی رات اور کل کی رات، آپ کے لیے اس میں ایک نو ڈفرنس، مگر کوئی زہرا اور زینب سے پوچھے کہ ان دو راتوں میں کتنا بڑا فرق پڑنے والا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا کہ یہ جو دو راتیں ہیں، ان دو راتوں کا میسج کیا ہے؟ اور ان دو راتوں کا وہی میسج ہے کہ جو سورہ آل عمران کی اس آیت کو میں پہلی مجلس سے بیان کر رہا ہوں، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، جو سورہ مائدہ میں اعلان ہو رہا کہ رضیت لکم الاسلام دینا. ان دو راتوں کا میسج یہ ہے کہ الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ، اسلام سب سے بلند ہے اور اسلام سے زیادہ بلند کوئی نہیں. اسلام اتنا قیمتی ہے، اسلام اتنا اہم ہے، اسلام اتنا بلند ہے، اسلام اللہ کی نگاہ میں اتنا پسندیدہ ہے کہ اس اسلام کے لیے اکبر کو قربان کیا جائے گا، اس اسلام کے لیے عباس کو قربان کیا جائے گا، اس اسلام کے لیے اصغر کی ننی سے قبر بنائی جائے گی، اس اسلام کے لیے فاطمہ کا لال اپنے سوکھے گلے پہ قاتل کا خنجر دیکھے گا، اس اسلام کے لیے زینب کی چادر قربان ہوگی، اس اسلام کے لیے خیمے جلیں گے، اس اسلام کے لیے بیویاں قیدی بنا کے بازاروں اور درباروں میں لے جائی جائیں گے. اللہ کا اعلان کہ اگر اسلام کے علاوہ کسی اور راستے پہ چلے تو کچھ قبول نہ ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی کا اعلان کہ دین ہے تو صرف اسلام ہے. آج کربلا کا میدان، آج کی رات، کل کا دن، کل کی رات سب سے بڑی پریکٹیکل وٹنس بن کے آ رہی ہے کہ اسلام سے زیادہ افضل کوئی نہیں ہے، اسلام سے زیادہ اہم کوئی نہیں. لیکن پہلی اسلام جو کربلا میں اتنا امپورٹنٹ بن رہا، جیسا ابھی ایک مرثیے میں آپ پڑھ رہے تھے کہ حسین کے قربانیوں میں جو پیک کی قربانی ہے، وہ چھ مہینے کے بچے کو میدان کربلا میں لے کے آنا، کہ پروردگار نے بھی شاید کہا ہو کہ حسین بس. جو اسلام اتنا قیمتی ہے، جس کے لیے اتنی بڑی قربانی دی جائے. لیکن کیا ٹائم پیریڈ گزرنے کے بعد، چودہ سو سال ہی تو گزرے ہیں نا، کیا 1400 سال گزرنے کے بعد یہی اسلام اتنا آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائے گا؟ یہی اسلام اتنا حقیر ہو جائے گا کہ اب اس اسلام کے خاطر ہماری عورت اپنا ایک اسکارف صحیح طریقے سے پہننے کو تیار نہیں؟ ہمارا ایک نوجوان حرام قسم کے انٹرٹینمنٹ کو چھوڑنے کو تیار نہیں؟ ہمارے لوگ اپنے گھروں کے اندر چھوٹے سے گھر کے اندر اسلام پہ عمل کرنے کو تیار نہیں؟ جس اسلام کے لیے کربلا کی جلتی ریتی پہ اتنی بڑی قربانی دی گئی، کربلا کی آج کی رات اور کل کی رات، ومن یبتغی غیر الاسلام کی ایک ایسی تفسیر ہے، ایک ایسی تشریح ہے کہ اگر اتنا سا پیغام سمجھ میں آ جائے تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے مزید کوئی میسج آپ تک پہنچانے کی. لیکن اس وقت بھی سب سے بڑا پرابلم وہی تھا جو آج کا سب سے بڑا پرابلم ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلام کا نام لینے والوں کو بھی یہ پتا نہیں تھا کہ اسلام کیا ہے، اور اسلام کا نام لینے والوں کو بھی پتا نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے. جنریشن گیپ تو مشہور ہے، لیکن ایک کمیونیکیشن گیپ ہو گیا ہے ہمارے اور اسلام کے درمیان. جو میں نے کسی ایک مجلس میں یہ بیان کیا تھا کہ آل دو یہ 40 کی زیارت کا جملہ ہے، کل آپ زیارت عاشورہ پڑھیں گے اور 40 میں زیارت 40، آل دو یہ زیارت 40 کا جملہ ہے، لیکن ہے تو کربلا سے اور عاشورے سے ریلیٹڈ. کیا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے آقا حسین نے اتنی ساری قربانی اور سیکریفائس دی، لیستنقض عبادک من الجہالہ والحیرۃ والعلا، تاکہ تیرے بندوں کو اگنورنس، لیک آف نالج اور جہالت سے نکالا جائے. لیکن یہ جہالت خالی اس وقت نہیں تھی، یہ آج بھی تھی. حسین کے جہاد کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی جائے، اور یہی وہ پرابلم ہے جو آج دوبارہ پیدا ہو گیا. آج ہم پھر سو گئے، آج پھر ہماری نالج ختم ہو گئی، آج ہم پھر اسی حدیث کی ایک پریکٹیکل ایگزامپل بن گئے کہ جب صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سوال کیا گیا. اب یہ حدیث عام راتوں میں اگر شب عاشور نہ ہو تو میں ذرا سا جوک کے انداز میں بیان کرتا ہوں، لیکن آج کی رات اتنی سیریس، بس جو امام کے ورڈنگ ہے وہی آپ تک پیش کر رہا ہوں. پوچھا گیا، فرزند رسول یہ بتائیے کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا کون سا ہے؟ آج میری مجلس میں دو حدیثیں ایسی آ رہی ہیں جس میں راوی نے سپرلیٹو ڈگری کی ایک ایڈجیکٹو امام سے پوچھی ہے. ایک آج ہے مولا دنیا کا جھوٹا، نہیں سب سے بڑا جھوٹا، سب سے بڑا جھوٹا. امام نے فرمایا دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے جو دنیا کی ہر چیز کے بارے میں کچھ نہ کچھ انفارمیشن رکھتا ہے. انٹرنیٹ، موبائل، آج کی کمیونیکیشن کے ذرائع، آج کا میڈیا، آج کا سی این این، آج کا بی بی سی، آج کا اسکائی نیوز. امام فرماتے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے جو دنیا کی ہر چیز کے بارے میں کوئی نہ کوئی انفارمیشن رکھتا ہوں. آج تو یہ ہے نا کہ اگر آپ کو انفارمیشن نہیں چاہیے تب بھی زبردستی آپ کو انفارمیشن لینا پڑتی ہے. آپ اپنا میل باکس کھولتے ہیں صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی امپورٹنٹ میل تو نہیں آئی، اور معلوم ہے 50 ای میل آپ کے اکاؤنٹ میں موجود. ایک میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ صومالیہ میں کیا ہو رہا ہے، اور ایک میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تورنٹو میں کیا ہو رہا ہے، اور ایک میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. فار ایگزامپل میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں چاہیے آپ کو یہ ساری انفارمیشن، آپ تو فقط یہ دیکھنے کے لیے کہ فیملی میں ڈیتھ تو نہیں ہو گئی، کوئی خاص میسج تو آپ کے لیے آپ کے فرینڈز کی جانب سے نہیں آیا، زبردستی آپ کو انفارمیشن دی جا رہی ہے. آپ گھر کے اندر بیٹھے اور آپ نے ٹی وی کا کوئی چینل بھی آن کیا، بریکنگ نیوز، بریکنگ نیوز، بریکنگ نیوز، نیوز کی سلائیڈ دنیا بھر کی معلومات آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں. امام فرماتے ہیں لیکن دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا جس کے پاس، اور ایک بات یہ یاد رکھیے، اگرچہ یہ جو میں جملہ کہہ رہا ہوں بڑے لوگ ذرا سا اس جملے سے ہٹ ہو جاتے ہیں، مولانا یہ چیزیں تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بتانے کی ہیں، لیکن کیا کیا جائے جو چیزیں بچوں کو بتانے کی ہیں بڑے بھی اس کو بھول گئے، کہ اہل بیت اور جھوٹ کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، وہ صادقین ہیں. ان کا ماننے والا اور ان کا چاہنے والا چاہے دنیا کا کوئی گناہ کر دے، جھوٹ کا گناہ کبھی نہیں ہو کر سکتا. صادقین کے پاس جھوٹ کہاں سے آئے، یعنی ان کی بات نہیں کر رہا، اگر کوئی جھوٹا آدمی شیعہ بن کے بھی ان کے پاس پہنچنا چاہے تو وہ کیسے اس کو آنے دیں گے. بھئی چھوٹی سی بات بیچ میں آ گئی. امام فرماتے ہیں اور سب سے بڑا جھوٹا، کوئی نارمل ٹائپ کا جھوٹا نہیں، سب سے بڑا جھوٹا جس کے پاس دنیا کی ساری انفارمیشن اور نالج، ہر چیز کے بارے میں کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ جانتا، لیکن اگر اس سے یہ پوچھ لو کہ حلال خدا کیا ہے، حرام خدا کیا ہے، اسلام کیا ہے، مرضی خدا کیا ہے، گاڈس ول کیا ہے، تو یہ اس کو نہیں معلوم. دنیا کی ہر چیز کے بارے میں اس کے پاس انفارمیشن ہے، اسلام کے بارے میں اس کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں. اور زیادہ خطرناک وہ ہے کہ جس کے پاس اسلام کی نالج نہیں ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے پاس تو اتنی نالج ہے، کہ اتنی نالج تو مرجے کے پاس بھی نہیں ہوگی، یہ تو اور زیادہ خطرناک ہے. اب آج مرجعیت میرا ٹاپک نہیں ہے، دو دن بات ہو گئی اور بہت زیادہ بات ہو گئی اگرچہ ابھی بھی انکمپلیٹ ہے، لیکن ایک جملہ میں کہتا ہوں اور شاید زیارت کی مجلس میں تھوڑی سی اس کی تشریح ہوگی، لیکن کیونکہ مجھے معلوم ہے نا کہ 90% مومنین کرام کے لیے آج کی مجلس آخری مجلس ہے، کل کی تو جتنی مجلسیں اس میں غم کا بیان، اور عاشورہ گیا اب ختم، اس کے بعد اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو زیارت کی مجلس میں اس کا آدھا مجمع بھی آ جائے، 1/3 بھی آ جائے تو بہت ہی زیادہ میں سمجھوں گا کہ اللہ نے میرے اوپر ایک بلیسنگ کی ہے. تو یہ والا جو ٹاپک چل رہا اس کے بارے میں بس یہ آخری آخری باتیں آ جا رہی ہیں کہ مرجعیت کے حوالے سے بھی دیکھیں. کل میں نے ایک بات 3 بار ریپیٹ کی، لوگوں نے اس پہ اتنی توجہ نہیں دی کہ جو مخالفت کرتے ہیں اس میں 90% سنسیئر لوگ بھی ہوتے ہیں. ہر آدمی کو ایجنڈا نہیں ہے، ہر آدمی کا اپنا پرسنل ایجنڈا نہیں ہے، وہ تو ہارڈلی 2% 1% ہوں گی، 99% لوگ سنسیئر. لیکن وہ سنسیئرٹی کس کام کی جو اگنورنس کے ساتھ ہو، جس کے نتیجے میں آدمی اچھا کرنے جاتا اور برا ہو جاتا. ایک آدمی بڑا سنسیئر اور اس کے پاس کوئی نالج نہیں ہے میڈیکل کی، اپنی سنسیئرٹی میں بیمار کو دوا دے گا، فائدہ پہنچائے گا کہ نقصان؟ جب آپ بیمار پڑیں گے آپ دیکھیں گے ہر آنے والا آپ کے لیے کوئی نہ کوئی ڈرگس یا میڈیسن لے کے آتا. بھائی میری دادی کو بھی یہی بیماری تھی، ان کو تو میں نے یہ دوا دی تھی، آپ بھی یہ لی تھی. ہم نے پوچھا پھر ان کا ہوا کیا؟ کہا وہ تو مر گئی. ارے تو یہ سنسیئرٹی کس کام کی؟ یہ اسلام میں تو اور زیادہ خطرناک ہے. غلط میڈیسن آپ کسی کو پرسکرائب کریں، یہ بھی ایک حدیث کا جملہ، تو آپ زیادہ سے زیادہ اس کی لائف کو اس میں ڈالیں گے. اور غلط مسئلہ یا اسلام کا غلط انٹرپریٹیشن کسی کے سامنے پیش کریں تو آپ اس کے ایمان کو رسک میں ڈالیں گے. لائف اگر چلی جائے تو کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ ایک دوسری لائف ملے گی آفٹر ڈیتھ. اور ایمان اگر چلا گیا تو جو ایمان چلا گیا مرنے کے بعد ایمان واپس نہیں مل سکتا ہے. دیکھ مرجے سے جو اتنی مخالفت ہو رہی ہے 99% لیک آف نالج کی وجہ سے، کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ مرجع کتنی بڑی سروس دے رہا اور کتنا زیادہ وہ اپ ٹو ڈیٹ ہے زمانے کے حالات سے. آج کا ٹاپک نہیں ہے، یہ تو ایک جنرل بات آ گئی. حسین کے زمانے کا سب سے بڑا پرابلم یہی تھا کہ لوگ سو رہے تھے، اویئرنیس نہیں تھی. اور حسین کے جہاد کا مقصد ہی یہ تھا. یہ مقصد نہیں تھا کہ یزید کا خاتمہ کیا جائے. نہیں, یزید کیا ہو جائے گا, دوسرا یزید آ جائے گا. بھائی یزید کے بعد مروان نہیں آیا, عبد الملک نہیں آیا, ہشام نہیں آیا, منصور دوانقی نہیں آیا, ابو العباس صفا نہیں آیا, ہارون نہیں آیا, متوکل نہیں آیا, ایک سے ایک نام آئے. مسئلہ وہ نہیں ہے کہ کسی ایک آدمی کو ختم کرنا, مسئلہ ہے لوگوں کو اویئر کرنا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں تو حسین کے جہاد کا اسٹائل وہ ہے ہی نہیں. حسین کے جہاد کا وہ اسٹائل نہیں ہے جو ان لوگوں کا ہوتا ہے جو جنگ جیتنا چاہتے ہیں. حسین کے جہاد کا اسٹائل وہ ہے کہ سوتے کو جگانا ہے, اور جو اویئر نہیں ہے اس میں اویئرنیس پیدا کرنا. دیکھیں فرق یاد رکھیے گا دونوں جہاد میں. جب آپ جہاد اس لیے کریں, جہاد مینس جنگ, کہ آپ کو جیتنا, تو آپ ایمونیشن لے کے چلتے ہیں, آپ اپنی آرمی کی تعداد کو بڑھاتے ہیں, آپ اپنے میں جو زیادہ سے زیادہ بہادر ہیں ان کو اپنے قریب کرتے ہیں. حسین سارا کا سارا الٹا کر رہے ہیں. جب کربلا سے کوفہ جا رہے, جب مکے سے کوفہ جا رہے تھے, بہت بڑا کراؤڈ حسین کے ساتھ آ گیا تھا, حسین سب کو واپس بھیج رہے ہیں. اور جو میں نے پرسوں باب الحوائج کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ حسین کے بعد جو بڑے بڑے بہادر تھے انہیں اسکیٹر کر رہے ہیں. مسلم ابن عقیل کو وہاں بھیج دیا, محمد حنفیہ کو وہاں بھیج دیا. اگر عباس ساتھ آ گئے تو عباس پہ ریسٹرکشن آ گیا کہ تمہیں تلوار نہیں چلانا. جنگ جیتنے والا تو یہ نہیں کرتا. حسین کو جنگ جیتنا ہی نہیں تھی. یہ والی جنگ کہ یزید چلا گیا حسین کی حکومت قائم ہو گئی. حسین کو اویئرنیس پیدا کرنا تھی. اویئرنیس کے لیے تلوار کام نہیں آتی, اویئرنیس کے لیے بڑی آرمی کام نہیں آتی, اویئرنیس کے لیے کام آتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے. جب اصغر کے گلے میں تیر لگے تو پبلک اویئر ہوگی کہ اگر یزید کا جھگڑا حسین سے تھا تو چھ مہینے کے بچے کا کیا قصور ہے. اویئرنیس کے لیے کام آئے گی وہ چھوٹی سکینہ جس کے رخسار پہ تماشے لگیں گے اور دیکھنے والے گھبرا کے سوچیں گے کہ اگر یہ یزید اور حسین کا اختلاف تھا تو یہ بچی کیوں وکٹم بن رہی. اویئرنیس کے لیے کام آتی ہیں وہ قابل احترام سیدانیاں جو ساری زندگی گھر میں بیٹھی آج قیدی بنا کے بازار و دربار میں جا رہی. جنگ جیتنا ہوتی ہے تو تلوار چلائی جاتی, اور سوتے کو جگانا ہوتا ہے تو خطبے دیے جاتے ہیں. کربلا کے میدان میں تلوار کم چلی ہے, خطبے زیادہ دیے گئے ہیں. وہاں جو کم جمع کی گئی ہے عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ زیادہ ملایا گیا, کیونکہ مقصد حسینی تھا اسلامی سوسائٹی کو جگانا, انہیں اویئر کرنا. اور سیم یہی پرابلم آج کے زمانے کا ہو گیا. آج بھی یہی حالت, مسلمان سو گیا, ایک کمیونیکیشن گیپ ہو گیا. بلکہ ایک جملہ میں اور آگے بڑھا دوں کہ اس وقت ایٹ لیسٹ جو حسین کا نام لینے والے تھے وہ تو جاگ رہے تھے اور اویئر تھے. آج حسین کا نام لینے والے بھی سو جاتے ہیں. عاشورے تک ہے, اس کے بعد سو گئے. انہیں پتہ ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے, حسینیت کیا ہے, مرجعیت کیا ہے اور ہماری ڈیوٹیز کیا ہے. اور دیکھیں یہ والا پرابلم ہے پرانا. آپ پیغمبر اسلام کا لائف اسٹائل دیکھیے, تبلیغ کا اسٹائل دیکھیے, یا امام کا, ہر جگہ یہی مسئلہ. تلوار نہیں جلائی جا رہی ہے. یہ کتنی بڑی تہمت اسلام پہ لگائی گئی کہ اسلام تلوار سے پھیلا. اور کتنے سو گولڈ مسلم ایسے ہیں جنہوں نے اتنا غلط امپریشن اسلام کا دیا. اسی لیے ہمارے شیعہ مذہب میں غیبت امام میں تو جہاد ہے ہی حرام, جس میں ہم کسی پہ اٹیک کرتے ہیں. لیکن ہیں کچھ ایسے مسلمان جنہوں نے اسلام کی ایک غلط تصویر یا پکچر ڈرا کی. نہیں, رسول سے لے کے کربلا کے حسین تک ہر جگہ آپ دیکھیے گا کہ اصل طریقہ تھا اویئرنیس, اور وہ تلوار سے نہیں, خطبہ. اس وقت بھی یہی مسئلہ تھا کہ عام لوگوں کو جاہل رکھ کر اسلام سے دور کیا جا رہا تھا. اب میں ایک نام لیتا ہوں, اور آئی ایم پریٹی شیور کہ 99% مجمع, میں اس مجمع کی انسلٹ نہیں کر رہا ہوں, میں ٹریجڈی بتا رہا ہوں کہ ہماری قوم یا ہمارا ممبر وہ کتنا زیادہ دور ہو چکا ہے کہ یہ نام 99% ان لوگوں نے نہیں سنا جو ریگولر مجالس میں آتے ہیں. اسعد ابن زرارہ، اسعد ابن زرارہ، اور یہ ون آف دا ہیروز آف اسلام. مصعب ابن عمیر، یہ دو نام بہت امپورٹنٹ ہیں. ابھی اس لسٹ میں تیسرا نام آنے والا، وہ پھر بھی آپ نے سنا، اور جس کانٹیکسٹ میں سنا ہے چلے وہ بھی آج میں تھوڑا سا ان شارٹ بعد میں بتاؤں گا، لیکن پہلے دو نام. اچھا، مصعب ابن عمیر، پھر بھی ذرا ذرا ان کا ذکر ہوتا کہ جب ایک سوال کیا جاتا ہے، جو لوگ مدینے کی زیارت کو جاتے ہیں چاہے حج میں چاہے عمرے پہ، تو ایک حدیث ان کو سنائی جاتی ہے، پیغمبر کی حدیث ہے کہ اگر کوئی مدینے میں میری زیارت کو آیا لیکن میرے چچا حمزہ کی زیارت نہ کی تو فقط جفانی وہ مجھ پہ ظلم کر رہا. چنانچہ بیمار لوگ بھی، بوڑھے لوگ بھی، جو مدینے کی باقی زیارتیں نہیں کر سکتے ہیں، ٹیکسی کر کے صحیح لیکن کم سے کم جناب حمزہ کی زیارت کو جاتے ہیں، رسول خدا کے چچا. لیکن جب وہاں جاتے ہیں تو ایک انٹرسٹنگ سوال سامنے آتا، جناب حمزہ احد میں شہید ہوئے تو احد میں تو 70 مسلمان شہید ہوئے، پیغمبر نے 67 کی ایک قبر بنائی جوائنٹ، اور 3 صحابیوں کو باقی لوگوں سے الگ ایک ساتھ دفن کیا. یہ 3 میں کیا ایسی خصوصیت تھی کہ اللہ کے رسول نے 67 اصحاب کی جوائنٹ قبر ہے ان کو الگ کیا؟ ایک جناب حمزہ ہیں وہ تو سمجھ میں آ گیا ان کا اسٹیٹس اور ان کی قربانی. پھر بتایا گیا دوسرے صحابی مصعب ابن عمیر، انہیں الگ دفن کیا جناب حمزہ سے ملا کے. تو کچھ نہ کچھ یہ لوگ نام سنتے ہیں کہ ہاں یہ بڑے امپورٹنٹ صحابی ہوں گے، اگرچہ یہ پھر بھی نہیں پتا کہ ان کی امپورٹنس ہے کیا. لیکن ان سے پہلے ایک نام لیتا ہوں، اسد ابن زرارہ. اسلام ہجرت کے بعد مدینے جا کے اسلام نے بڑی ترقی، اور رسول اللہ جو مدینے گئے تو اس میں مین کنٹریبیوشن دو آدمیوں کا، بلکہ مین کنٹریبیوشن پہلے آدمی کا اسد ابن زرارہ. پورا عشرہ میں نے پچھلے سال شارجہ میں پڑھا تھا، وہ عشرہ چھوڑیے، ایک مجلس چھوڑیے، آدھی مجلس کا بھی آج ٹائم نہیں، لیکن صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں کہ رسول کے زمانے سے لے کے کربلا تک، اور کربلا سے لے کے آج آیت اللہ سیستانی کی مخالفت تک، ایک ہی سیکوینس چلا رہا ہے لوگوں کی اگنورنس کا، لیک آف نالج کا، اور پبلک کے ان اویئر رہنے کا اور سوتے رہنے کا. اصل ابن زرارہ بت پرست ہیں، مدینے کے رہنے والے ہیں، مدینہ مکہ قریب قریب سٹی تھے، مدینے والوں کے علائی مکے میں، مدینے میں دو ٹرائب ہیں آپس میں لڑتے رہتے ہیں، اور دونوں ٹرائب جو تھے انہوں نے مکے میں اپنے اپنے دوست بنائے ہوئے تھے. جب کسی کو ڈیفیٹ ہوتی تھی وہ جاتا تھا اپنے دوست کے پاس، ان سے ہیلپ لے کے آتا تھا، پھر یہ جیت جاتا تھا دوسرا ٹرائب ہارتا تھا وہ جاتا تھا. میں بہت ہی شوق کر رہا ہوں اور خدرج نام بھی نہیں لے رہا ہوں. اسد ابن زرارہ ان کا ٹرائب جو تھا وہ شکست کھا گیا، تو ان سے کہا گیا کہ اب تم جاؤ اور جو ہمارے دوست مکے میں ہیں ان سے ہیلپ لے کر آؤ. ان کا دوست تھا امیہ ابن خلف، سورہ یاسین کے آخر میں امیہ ابن خلف ہی کا تو تذکرہ ہے، قال من یحیی النظام وهی رمیم، سورہ یاسین کہہ رہا ہے اے حبیب یاد کرو اس آدمی کو جو کہتا ہے مردے کو کون زندہ کرے گا. یہ کون آدمی ہے؟ امیہ ابن خلف، بہت بڑا سردار مکے کا. اب اسد کا الائنس ان سے ہے، چنانچہ اسعد، اسد نہیں اسعد، انہیں ایز اے ڈیلیگیٹ بھیجا گیا کہ جاؤ، اور یہ ایک نارمل ٹریڈیشن چلی آ رہی تھی 2 سینچری سے، جاؤ جا کے اپنے دوست سے ہیلپ لے کر آؤ. اچھا، مکہ از دا اونلی سٹی ان دا ورلڈ جس میں آپ انٹر ہو ہی نہیں سکتے، پہلے آپ کو احرام پہننا پڑے گا. یہ اسلام سے پہلے سے چلا رہا ہے، جب سے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل نے مکہ شہر بنایا، یہ وہاں کا ان ریٹن لا، کافر بھی اس کو آنر کرتے. تو اسد ابن زرارہ کو مکے جانا ہے ٹو سیک ہیلپ، مگر بغیر احرام کے نہیں جا سکتے، احرام پہنا اور پہنچے مکے میں. ان کا دوست ہے امیہ ابن خلف، سیدھا اس کے گھر میں جا کے ٹھہرے اور کہا کہ آئے امیہ ابن خلف. ہاں چلو، پھر وہ ٹائم آ گیا، کبھی تمہیں ہماری ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، کبھی ہمیں تمہاری ہیلپ. آج تمہاری ٹرن ہے، ہمارا ٹرائب ہمارا قبیلہ ہار گیا ہے جنگ میں، آپ ہماری ہیلپ کرو. یہ ایک نارمل پریکٹس ہی چلی آ رہی تھی، کوئی بات ہی نہیں تھی، ایک نارمل روٹین وے میں. امیہ ابن خلف نے کہا کہ سوری، اس سال ہم تمہاری ہیلپ نہیں کر سکتے. چونک گیا بھائی، یہ تو ہمارا تمہارا بہت پرانا امریکن ایک فیکٹ چلا رہا. کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ ہم خود اتنے بڑے پرابلم میں پھنس گئے، یہ تمہاری کیا ہیلپ کرے. اسد ابن زرارہ کہنے لگے تمہارا کیا پرابلم ہے، کوئی اٹیک نہیں ہوا، کوئی مکہ میں کوئی اٹیک کرتا بھی نہیں ہے، مکہ ہولی سٹی ہے، ایون بت پرس اور کافر بھی اس کو ہولی سٹی مانتے ہیں، تمہارا پرابلم کیا. تو ہمارا پرابلم یہ ہے کہ باہر سے اٹیک نہیں ہوا ہے، امنگ اور سیلف. بنی ہاشم میں سے ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، اس نے ایک نیا ریلیجن پیش کیا اور یہ اتنا وائڈ اسپریڈ ہو رہا ہے کہ ہماری ینگ جنریشن تو ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے. ہمارا پہلا پرابلم ہے اپنے بچوں کو، اپنے یوتھ کو اور اپنی قوم کو بچانا، ہم کیسے تمہاری ہیلپ کریں. آج ہمارے سارے ریسورسز اسلام کو روکنے میں لگ رہے ہیں. خیر ایسا ہو جاتا ہے کہ بھائی آپ ہیلپ لینے گئے، اس نے کہا سوری ہمارا ایسا پرابلم ہے ہم ہیلپ نہیں کر سکتے. ٹھیک، اسد نے کہا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ایئر آ کے پوچھوں گا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اسد واپس بھی نہیں جا سکتے کیونکہ احرام پہن کے آئے. احرام وہ عبادت ہے کہ آپ احرام پہنتے اپنی مرضی سے، اتار نہیں سکتے اپنی مرضی سے، پورا عمرے کا عمل کمپلیٹ کرنا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ آپ نے احرام پہنا، گھر میں گئے، موڈ چینج ہوا، آپ نے کہا چھوڑو اگلے سال عمرہ کروں گا، لاؤ کہاں ہے پینٹ شرٹ ٹو یا سوٹ ٹائی وغیرہ سب کہاں ہے. یہ نہیں چلے گا. جب آپ نے احرام پہن لیا اس کے باقی واجبات پورے کرنا. تبھی ہمارے ایک مسئلہ مشہور ہے، میں رائٹ اور رانگ کی بات نہیں کر رہا، گھڑی کی سوئیاں بڑھی جا رہی ہیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں ہمارے یہاں مسئلہ ہے. جملہ اس طرح مشہور ہے، عمرہ شروع ہوتا ہے تو مستحب ہوتا ہے لیکن پھر واجب ہو جاتا ہے، کمپلیٹ کرنا ضروری ہے. اسٹارٹنگ میں مستحب ہے، اینڈ میں جا کے واجب ہو جاتا. تو اسد نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم تمہارا پرابلم، کیونکہ جو ڈیلیگیٹس جاتے ہیں وہ عام آدمی نہیں ہوتے ہیں، قوم کے انٹلیکچوئل ہوتے ہیں، ایسی چیزیں سمجھتے ہیں. کہا ٹھیک ہے تمہارا پرابلم، ہم نیکسٹ ایئر آئیں گے. اچھا میں جا رہا ہوں. امیہ نے کہا کہاں جا رہے ہو، چلو ایک آدھ دن تو ٹھہرو، کچھ کھانا وانا کھاؤ. کہا نہیں ابھی میں باہر نہیں جا رہا ہوں، عمرہ کمپلیٹ کرنے جا رہا ہوں. امیہ نے کہا ارے ارے کیا کر رہے ہو، کیا غضب کر رہے ہو. ارے عمرہ کرنے جا رہا ہوں، 4000 سال سے یا 2000 سال سے پورے عرب میں یہ ایک کسٹم ہے، رواج ہے، ریت ہے، عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کرنے جاؤ. کہا بھائی عمرہ ہی تو سب سے خطرناک چیز ہے. وہ آدمی جس نے ہمارے یوتھ کو مس گائڈ کیا، وہ خانہ خدا کے صحن میں ہی تو ہر وقت بیٹھا رہتا ہے اور ہر آنے جانے والے کو دیکھتا رہتا ہے اور تبلیغ شروع کر دیتا ہے، اس کا تو سینٹر ہی خانہ کعبہ کا صحن ہے. اب اسد نے کہا تو پھر تم بتاؤ میں کیا کروں، احرام پہن کے آیا ہوں، بغیر طواف کے احرام اتر نہیں سکتا، اور تم کہہ رہے ہو کہ خانہ کعبہ کی طرف نہ جاؤ. تو طواف تو خانہ کعبہ کا ہوتا، ہر طواف طواف النساء بھی خانہ کعبہ کا ہوتا. یہ غلط کنسپٹ ہے کہ بیوی کو بیچ میں کھڑا کر کے چاروں طرف ایک راؤنڈ لگائیں یہ طواف النساء، غلط ہے یہ اگر کہیں ہے تو. ہے خلاصہ یہ کہ طواف تو خانہ کعبہ کا. اچھا امیہ ابن خلف بدترین دشمن اسلام، بلال حبشی اسی کے غلام تھے، بلال پہ جتنا ٹارچر ہوتا تھا یہی کرتا تھا. ہمارے یاسر کی ماں کو اسی نے شہید کیا، شہید تو ابو جہل نے کیا لیکن اسی کی پراپرٹی پہ ظلم ہوتا تھا. لیکن بہرحال یہ تو ان کے ریلیجن میں بھی ہے کہ عمرہ تو کمپلیٹ کرنا. اب وہ بھی پریشان، یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ چھوڑو طواف باہر چلے جاؤ، یہ اکارڈنگ ٹو کافر بھی غلط ہے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اچھا جاؤ طواف کر کے آؤ. اسے پتا ہے کہ ایک بار جو محمد کی آواز سن لیتا ہے، بے وقوف آدمی ہو تو ٹھیک ہے ہم اس کو کنٹرول کر لیں گے، جس کے پاس وزڈم ہے، انٹلیکچوئل ہے، رسول کوئی نان سینس بات تو نہیں کرتے ہیں نا، عقل کو اپیل کرنے والی بات کرتے ہیں. اور اسود اگر ہاتھ سے نکل گیا دیٹ مینس مدینہ ہاتھ سے نکل گیا، اب کرے کیا. کیسا ایک حل ہے، یہ کاٹن میں تمہیں دیتا ہوں روئی، یہ اپنے کان میں رکھو اس طرح کہ کوئی باہر کی آواز نہ آئے، اور جلدی جلدی طواف کر کے آ جاؤ. دیکھو زیادہ اس سے نہیں کرنا، جانا طواف کرنا جلدی سے آ جانا. اسد نے کہا ٹھیک، تم اتنا سیریس لے رہے ہو اس مسئلے کو، دیٹ مینس مسئلہ سیریس ہے، میں بھی یہی کروں گا. چنانچہ اسد کانوں میں روئی رکھ کے گئے، خانہ کعبہ کا طواف شروع کیا. اب پورا میں نے کہا نا پورا عشرہ میں نے پڑھا، سوال یہ کہ عشرہ کیسے پڑھ دیا کسی اسٹوری پر. اسد کے واقعے کے نتیجے میں قرآن کریم کی ایک آیت نازل ہوئی ہے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151, 152, 153 وہ جا کے پڑھ لیجئے گا اینڈ میں اس کا ایک ریفرنس دوں گا. اسد نے کباب شروع کیا. ابھی میں نے کہا کہ عام کافر بے وقوف ہوتا اس سے کہہ دو محمد جادوگر ہے وہ بلیو کر لے گا, اس سے کہہ دو کہ محمد شاعر ہے وہ بلیو کر لے گا, عام آدمی سے کہہ دو محمد مجنون یا کریزی یا پاگل آدمی ہے بلیو کر لے گا. جیسے عام آدمی سے کہہ دو کہ جی وہ مرضی جو ہے وہ یونٹی نہیں چاہتے ہم مان لیتے, ان کی ریسرچ کے اندر فلاز ہیں ہم مان لیتے. عام آدمی سے کہہ دو جی مرضیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہم مان لیں گے, کیونکہ ہم بے وقوف ہیں, ہم احمق ہیں, ہم بدھو ہیں, ہم کو کچھ نہیں پتا, ہماری عقل کو کوئی اور چلاتا. لیکن جو پڑھے لکھے انٹلیکچوئل دانشور ہوتے ہیں. اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اسلام ایڈریس کرتا ہے عقل کو. اسد بہت ہی کافر تھے, بت پرست تھے, جنگ کر رہے تھے, لیکن تھے تو بہرحال اپنی قوم کے پڑھے لکھے لوگوں میں. انہوں نے کباب شروع کیا. پیغمبر بیٹھا کرتے تھے وہ جو سیمی سرکولر وال ہے اس کے قریب. اسد وہاں سے گزرے, ایک دم پیغمبر کے فیس پہ نگاہ پڑی, ان کے دل نے کہا یہ فیس تو کسی جھوٹے آدمی کا نہیں لگتا, لیکن نہیں خیر ابھی طواف کرو. سیکنڈ سرکٹ میں وہاں سے گزرے, دیکھا پیغمبر کس طرح سے اصحاب کو اسلام کی بریجنگ کر رہے ہیں. اب سن کچھ نہیں رہے, کاٹن ہے, دیکھ تو رہے ہیں نا. جو پیغمبر کا اسٹائل تھا اسے لگا ان کو اسد کو کہ آدمی جو کہہ رہا اپنی بات پر یہ پریٹی شور ہے, پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے, ڈیپتھ آف ہارٹ سے کہہ رہا ہے. تیسرا سرکٹ کیا, پیغمبر کو دیکھا, دل میں خیال آیا کہ میں کوئی بدھو بے وقوف آدمی نہیں, میری قوم مجھے کبھی مکے بھیجتی ہے, کبھی رومن امپائر سے ڈائلاگ کرنے کے لیے بھیجتی ہے, کبھی پرشین امپائر کے بعد بھیجتی, ایسا کیسے میں ایک آدمی کی باتوں میں آ کے مس گائڈ ہو جاؤں گا. ذرا سنو تو صحیح ہے کیا کہہ رہا. چنانچہ جیسے ہی ساتواں راؤنڈ کمپلیٹ کیا, کانوں سے روئی نکالی, قریب گئے اور کہا کہ تو ہی وہ آدمی ہے جس نے سارے مکے کے اندر ایک کنفیوژن, ایک ڈس یونٹی پیدا کر دی. پیغمبر نے کہا میں تو ساری دنیا کو یونائٹ کرنے کے لیے آ رہا ہوں. کہا تو کیا تیرا میسج کیا, واٹ از اسلام, یہ سوال جو میں نے پہلی مجلس میں کیا تھا اور نیئرلی آج میری آخری مجلس ہے, واٹ از اسلام. پیغمبر نے کہا میں خود اس کا ریپلائی نہیں دوں گا, میرے پروردگار نے سورہ انعام کی آیت نمبر 151, 152 اور 153 میں کا ریپلائی دیا, میں خالی آیت تلاوت کروں گا اور کوئی ایکسپلینیشن نہیں کروں گا. تین آیتیں جس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں اسلام کیا, آؤ. اللہ انوائٹ کر رہا, تین آیتیں سنی, کہا یہ ہے اسلام, کہا یہ اسلام, کہا یہ تو وہ چیز ہے کہ میری عقل نے اسے ایک سیکنڈ میں ایکسپٹ کر لیا. ہاتھ بڑھاؤ میں تیرے آپ اسلام قبول کرتا ہوں, یہ مسلمان ہوئے. لیکن مسلمان ہوتے ہی کہا کہ یا رسول اللہ جب میں نے ریئلائز کر لیا کہ یہ میسج مجھے جہنم سے بچائے گا تو میرا دل نہیں مانتا کہ میری فیملی جہنم میں جائے, مجھے پرمیشن دیجئے کہ میں انہیں بھی یہ میسج کنوے کروں. پیغمبر نے کہا جاؤ تمہیں اجازت. کہا لیکن میں کیسے برداشت کروں کہ میرے دوست جہنم میں جائیں. کہا تمہیں اجازت. کہا میں یہ کیسے برداشت کروں کہ میری پوری قوم اور میری کمیونٹی جہنم میں جائے. کہا اجازت. کہا میں کیسے برداشت کروں کہ میرے شہر والے. پیغمبر نے جاؤ اجازت. وہ بالکل کامن سینس کی بات کر رہا ہے, ہم بالکل الٹی بات کرتے ہیں. ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچاتے, بیوی جہنم میں جا رہی ہے, ایک اور دھکا دیتے ہیں. چلے خیر, وہ تو بیوی ہے, اولاد, دوست, کمیونٹی والے, بزنس پارٹنر جن سے اتنی محبت ہے, کیا ہم اس لیے ان کے سامنے واجبات نہیں پیش کرتے کہ ہمارے ٹرمز نہ خراب ہو جائیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں وہ جہنم میں جا رہے ہیں. بھائی یا تو آپ کہیے کہ جس اسلام پہ ہم عمل کر رہے ہیں یہ غلط ہے, تو غلط چیز ہم کیوں اس کو بتائیں. جیسے بات کبھی یہ کہتا میں سگریٹ پی رہا ہوں لیکن یہ ہے بری ہیبٹ, اس لیے میں بیٹے کو اجازت نہیں دیتا ہوں. بات کہے کہ میں تو ڈرنک کر رہا ہوں لیکن مجھے پتا یہ بری چیز ہے, اس لیے میں اپنی بیٹی کو ڈرنکنگ کی اجازت نہیں دیتا ہوں. یا تو کہہ دیجئے کہ جو اسلام ہم عمل کر رہے ہیں یہ برا ہے, ڈیو ٹو اینی ریزن ہم عمل کر رہے ہیں, لیکن یہ نماز, یہ روزہ, یہ عبادتیں, یہ آرام سے بچنا, یہ نان سینس باتیں, اس لیے اپنی اولاد کو میں اس سے بچانا چاہ رہا ہوں. اور اگر آپ کہیں کہ یہی مجھے جنت میں لے جائے گا، یہی مجھے عذاب خدا سے بچائے گا، اسی سے اہل بیت راضی ہوں گے، تو یہ خالی اپنے لیے کیوں؟ یہ وہی چیز ہے جو امر بالمعروف بعد میں بنی، ذرا اسد کی عقل نے پہلے کہا، پیغمبر نے کہا اجازت. یہ پہلا آدمی تھا جو مدینے میں مسلمان بن کے پہنچا، اور کیسے مسلمان ہوا؟ مکے والوں نے تو اس کو سلا دینا چاہا، کانوں میں روئی رکھی. اب اس کو سمبولک لینگویج بنا لیجیے، آج اسلام کا میسج کسی کے کان میں نہ پہنچے. آج کی دنیا بھی بہت ساری کاٹن اور روئی بنا بنا کے دنیا والوں کے کان میں رکھ رہی ہیں، میڈیا وہی کام کر رہا، اسکول کی ایجوکیشن وہی کام کر رہی ہے. یہ سب وہ کاٹن ہیں جو عام دنیا والوں کے کانوں میں رکھی جا رہی ہیں تاکہ انہیں پتا نہ چلے کہ اسلام کیا ہے. ہمیں اسد ابن زرارہ بن کے دکھانا ہے، وہاں سے اسٹری اسٹارٹ ہوئی. یہ گئے پورا ایک سال تبلیغ کی، اگلے سال واپس آئے، ایک کمپلین کی. یہی وہ کمپلین ہے جو چار دن پہلے میری مجلس میں آئی تھی. کہا یا رسول اللہ، میں جوش جوش میں چلا تو گیا تھا اور میں نے کام بھی شروع کیا، کچھ لوگوں نے ایگری کیا، کچھ لوگوں نے ڈس ایگری کیا، لیکن میجورٹی نے جب میں نے اسلام ان کے سامنے پیش کیا تو پھر کچھ ڈیٹیل انکوائریز پیش کی. مجھے تو اسلام کی کوئی زیادہ نالج نہیں، آپ کے پاس آیا، پانچ منٹ کی میٹنگ ہوئی، ایکسائٹمنٹ میں بھاگ کے چلا گیا. یا رسول اللہ مجھے ڈیٹیل نہیں پتا. تو اب آپ اپنے کسی ایسے صحابی کو بھیجئے جس سے آپ نے اسلام ٹیچ کیا ہو، یعنی آج کی اصطلاح میں جو عالم ہو، اسے بھیجئے تاکہ جب میں اپنا کام آگے بڑھاؤں اور جو کوئی انکوائری آئے تو اس کی مدد سے میں اس کا جواب دوں. میڈیکل سینٹر بھی ڈاکٹر کے بغیر نہیں چل سکتا، اور اسلامک آرگنائزیشن بھی عالم کے بغیر نہیں چل سکتی ہے. اسد ابن زرارہ کوئی بیڈ انٹینشن نہیں تھی جب اکیلے گئے تھے، لیکن ایک سال میں پرابلم کو ریئلائز کر لیا کہ بغیر عالم کے ہم کیسے لوگوں کو کنوے کریں گے اسلام. آئے اور اپنے ساتھ پیغمبر سے ڈیمانڈ کر کے ایک عالم کو لے گئے، ان کا نام تھا موسیٰ ابن عمیر. یہ دو آدمیوں نے مدینے میں وہ ورک کیا جس کے نتیجے میں مدینے میں پہلی اسلامک گورنمنٹ اسٹیبلش ہوئی. مولا کائنات سے پوچھا گیا کہ ہم مسلمان، کرسچنز کے پاس ان کا اپنا ایک کیلنڈر، بت پرستوں کے پاس ان کا اپنا ایک کیلنڈر، یہودیوں کے پاس ان کا اپنا ایک کیلنڈر، ہندوؤں کے پاس ان کا اپنا ایک کیلنڈر، ہمیں بھی ایک کیلنڈر چاہیے. مولا نے کہا بالکل ہونا چاہیے کیلنڈر. کہا آپ یہ بتائیے کہ کس واقعے سے ہمارا کیلنڈر اسٹارٹ ہو، یا رسول خدا کی ولادت سے، یا جس دن اناؤنسمنٹ اور رسالت ہوا، یا رسول خدا کی وفات سے. پیغمبر نے، امام علی نے کہا نہیں، رسول کی زندگی کا موسٹ امپورٹنٹ ایونٹ وہ اسٹارٹنگ آف کیلنڈر بنے گا. تو ہے کون سا؟ کا ہجرت، کا مدینے جانا. جس دن رسول مدینے گئے، ایکچوئل اسلام کی ہسٹری وہاں سے شروع ہوئی ہے. چنانچہ اسے اسلامک کیلنڈر کا اسٹارٹ بناؤ، مولا کہہ رہے ہیں. اور مدینے رسول کس کی وجہ سے گئے؟ ویسے تو اللہ ہے، ظاہری اعتبار سے دو آدمی، اسد ابن زرارہ اور موسیٰ ابن عمیر. اور اس وقت بھی پرابلم یہ تھا کہ اسلام کیا، یہ نہیں معلوم تھا. سورہ انعام میں رپلائی آیا، مگر یہ رپلائی جو تھا بڑا سمپل ہے، ڈیٹیل کے لیے عالم چاہیے، اس وقت عالم بھیجا گیا. اور پھر ایک واقعہ بہت چھوٹا سن لیجئے، آج ٹائم کم ہے، گھر کے مجھے معلوم ہے کہ کم از کم کوئی عزادار حسین تو ایسا نہیں ہے جو کل جاب پر جائے، یا بزنس پہ جائے، یا اپنے بچوں کو اسکول اور کالج بھیجے. لیکن اگر وہ کل نہیں جا رہا ان چیزوں پر، تو میرا بھاشن سننے کے لیے نہیں، اسے حسین کا ماتم کرنا. تو ماتم کا ٹائم افیکٹڈ نہ ہو تو بالکل میں اینڈ پہ آ رہا ہوں. اور ایک بار مدینے میں انہوں نے کام شروع کیا، سب سے امپورٹنٹ ایونٹ بنا مدینہ یہ دو آدمیوں کی وجہ سے. مگر ایک دن یہ دونوں آدمی مدینے کے آؤٹ اسکرٹ میں جا رہے تھے، ایک دم سے اسد کی نگاہ ایک چہرے پہ پڑ گئی، بہت ہی اچھا چہرہ، کافر تھے، بت پرست تھے. کہ یہ آدمی مدینے کا اسٹرانگیسٹ آدمی، یہ اگر کسی طرح مسلمان ہو جائے ہمارا کام بس ہو گیا، فنش، آدھا مدینہ مسلمان ہو جائے گا. مگر یہ مدینے میں اسلام کا ڈیڈلی اینیمی. موسیٰ نے کہا کوئی بات نہیں، ہم جاتے ہیں بات تو کرتے ہیں، اینیمی ہے تو کیا ہوا، ہم کوئی نان سینس بات تو نہیں کر رہے، اگینسٹ عقل تو بات نہیں کر رہے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا تو نہیں کر رہے، کوئی تلوار تو نہیں لے جا رہے، اسلام کیا ہے؟ موسیٰ گئے اور اس انداز سے اس آدمی کو اسلام بتایا کہ وہ اتنا گھبرا گیا، کہا میں فوراً کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں،
لیکن مجھے فیل ہو رہا ہے کہ میں نجس ہوں. قریب میں کنواں تھا, اس نے کنویں میں جب لگائی, غسل ارتماسی اسلام کا پہلا کیا, کہا مجھے کلمہ پڑھاؤ. کنویں کے اندر سے کلمہ پڑھایا جا رہا, اور وہ جو مسلمان ہوئے تو ویری نیکسٹ ڈے اسلام جنگل کی آگ کی طرح پھیلا. ان آدمی کا نام تھا سعد ابن معاذ, جو اپنے قبیلے کے ایسے سردار تھے کہ مولا کا یہ جملہ میں کہتا ہوں, اس سے بڑا پریس کسی کو نہیں مل سکتا. مولا نے کہا کہ اگر رسول خدا کی وفات کے بعد سعد زندہ ہوتے, وہ رسول کی زندگی میں ہی شہید ہوئے, کہا اگر یہ زندہ ہوتے تو ہم اہل بیت پہ کوئی ظلم نہیں کر سکتا تھا. اہل بیت کہیں کہ سعد اتنی اسٹرانگ پرسنالٹی اور ایسا محب اہل بیت ہے. یہ سعد جنگ خندق کے اونلی شہید ہیں. پیغمبر نے ان کو دیکھ کر ایک دن کہا تھا, ایک سعد ایک پورے قبیلے میں جتنے جانور ہیں ان کے جسم پر جو بال ہیں نا, اتنے گناہگار قیامت میں تمہاری سفارش سے جہنم سے جنت میں آئیں گے. عجیب, جس دن ان کی شہادت ہوئی 70,000 فرشتوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھی ہے. لیکن پھر وہ جملہ, سعد کا نام آپ کیوں سنتے ہیں؟ اس لیے نہیں سنتے ہیں کہ وہ اسلام میں کتنے امپورٹنٹ تھے. آخری جملہ, لیکن جب رسول اللہ نے انہیں مدینے میں دفن کیا, سعد کی قبر وہی ہے جنت البقیع کے بالکل آخر میں, چھوٹی سی ایک باؤنڈری وال کے اندر جو تین قبریں ان میں ایک سعد کی. رسول نے جب دفن کیا آنکھوں میں آنسو آ گئے. یا رسول اللہ, کیا سعد کی موت پہ آپ رو رہے ہیں؟ کہا نہیں, ان پر فشار قبر کا عذاب آ رہا اس لیے رو رہا ہوں. ان پہ فشار, یہ شہید ہیں, آپ کے اتنے قریبی صحابی ہیں, اسلام کو انہوں نے اتنی سروسز دی ہیں, ان کی اپنی سفارش سے جنت پہ اتنے لوگ جائیں گے, ان پہ فشار. وائے اللہ ظالم نہیں عادل, صرف اس لیے انہو فی خلق ما اہل السوء, یہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنا ان کا بیہیویئر ایٹیٹیوڈ بیوی کے ساتھ اچھا نہیں تھا. باہر بہت اچھے تھے, بہت ہی پولائٹ, بہت ہی ہمبل, ہر ایک کے مدد کرنے والے. گھر میں آتے ہیں تو بیوی کے ساتھ ان کا ایٹیٹیوڈ بہت برا ہوتا. ایک دن رسول اللہ سے کسی نے سوال کیا, یا رسول اللہ, جو آپ کا کلمہ پڑھ کے مومن بنتا کیا سب کا اسٹیٹس ایکول ہے؟ جس نے آپ کا کلمہ پڑھا سب مسلمان ہو گئے, سب مومن ہو گئے؟ کیا ایوری مومن از ایکول ٹو اندر مومن, سب کا اسٹیٹس سیم ہے؟ پیغمبر نے کہا نہیں, ایمان کے درجے, کسی کا کم اسٹیٹس ہے کسی کا زیادہ. کہا سب سے ہائیسٹ اسٹیٹس پر کون مومن, بیسٹ مومن کون ہے؟ بھائی آپ کوئی پروڈکٹ خریدنے مارکیٹ میں گئے, آپ کو ڈی وی ڈی پلیئر خریدنا, آپ گئے, آپ نے کہا کہ بیسٹ کون سی کمپنی کا ہوتا, دو پاؤنڈ کا ہوگا, کوئی 10 پاؤنڈ کا ہوگا, کوئی 50 پاؤنڈ کا ہوگا, کوئی 200 پاؤنڈ کا ہوگا. آپ کمپیوٹر خریدنے گئے تو 10 پاؤنڈ کا بھی ہوگا اور 1,000 پاؤنڈ کا بھی ہوگا. دیکھو بیسٹ پروڈکٹ دکھائیے, مجھے بیسٹ چیز چاہیے. وہ جو چیریٹی کے نیت سے کوپن آپ کے سامنے رکھے جا رہے تھے تو اس کے اندر اسی لیے مرسیڈیز کا نام تھا, اور وہ بہترین کمپیوٹر تھا, 42 انچ والا پلازما ٹی وی تھا, کہ بیسٹ چیز ہر آدمی کی نیچر بیسٹ چاہیے. یا رسول اللہ, بیسٹ مومن کون, بیسٹ گڈ نہیں بیسٹ, کا بیسٹ مومن وہ جو اپنی بیوی کے ساتھ اپنے بیہیویئر میں بیسٹ ہوتا, جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین رویہ رکھتا, وہ ایمان میں سب سے بہتر. اور میں تم سب سے اچھا ہوں اس لیے میں اپنے گھر والوں کے لیے بھی سب سے اچھا ہوں. پیغمبر نے خود اپنے آپ کو کوٹ کیا. ہمارے عجیب مسئلہ, ہم لوگ ایک وقت میں ڈبل مائنڈیڈ ہوتے ہیں, ایسٹ افریقہ میں رہ رہے ہیں یا لندن میں رہ رہے ہیں, ہم اب تک فیصلہ ہی نہیں کر پائے. آئے ہیں یہاں پہ, رہ یہاں رہے ہیں, حالات یہاں کے ہیں, مینٹلٹی وہی ایسٹ افریقہ والی. آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی اسی طرح سے ہماری داسی بن کے ہماری خدمت کرے جیسے ایسٹ افریقہ میں کیا کرتی تھی. 18-18 گھنٹے وہ کچن میں کھڑی رہے, خالی شوہر نہیں پورا کٹمب, جتنے چاہنے سب کی خدمت کرے تو یہی کرے. رہے لندن میں رہے, سوچ ایسٹ افریقہ کے بارے میں رہے, بھئی ایسا نہیں چلے گا. وہاں کی مینٹلٹی ہے تو وہیں جائیے, اگرچہ وہ بھی غلط. اور یہاں رہ رہے ہیں لیکن اسلام کے اگینسٹ نہیں. یہ ویسٹ نے تو کیا عورت کو احترام دیا, اصل احترام اسلام نے دیا ہے عورت کو. میں اس وقت ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا، مجلس کا وقت ختم ہو گیا، لیکن صرف ایک بات کہنا اور بس، وہ یہ اچھی بیوی کے ساتھ اگر آپ کا بیہیویئر اچھا ہے تو آپ نے کیا کمال کیا، جو اچھا آپ کے ساتھ سلوک کر رہا ہے آپ نے فرق کیا اچھا سلوک کیا. اصل تو مومن کا امتحان یہ کہ اگر بیوی بری بھی ہو، ایک سوال کیا کسی نے اس کے اوپر پوری ایک مجلس ہے لیکن میں ایک جملے میں جواب دے رہا ہوں، آخر رسول کو ضرورت کیا پڑ گئی تھی ایسی عورتوں سے شادی کرنے کی؟ یہ 24 گھنٹے رسول کی زندگی کے لیے ایک زحمت و مصیبت تھی. بھائی خدیجہ تھی، ام سلمہ تھی، ضرورت کیا تھی؟ کہا رسول، سیرت رسول ایک کمپلیٹ میسج ہے قیامت تک کے لیے، اور ہر چیز رسول پریکٹیکلی کر کے دکھاتے ہیں. رسول ہم سے کہتے کہ جی اگر تمہاری بیوی خراب بھی ہے تو اچھا بن کے دکھاؤ. ہم کہتے ہیں رسول کو کیا پتا، ان کے گھر میں کوئی خراب بیوی آئی ہوتی تو ہم دیکھتے ہو کہ وہ کیسے پیشنٹ سے کام لیتے ہیں اور اچھا سلوک کرتے ہیں. پیغمبر نے کہا دیکھو میرے گھر میں اچھی بیوی آئی تو خدیجہ جیسی اچھی آئی، اور بری بھی آئی تب بھی دیکھو کہ اتنا میرے ساتھ برا بیہیویئر ہے، میرا ریئیکشن دیکھو کس طرح میں نے ان کا بھی حق ادا کیا ہے، انہیں بھی ان کے رائٹس دیے ہیں تاکہ تمہیں کہنے کا موقع نہ ملے کہ ظالم کی تلوار کا مقابلہ کرنا آسان ہے، بیوی کی ٹونٹنگ کا سامنا کرنا مشکل ہے. رسول نے ٹونٹنگ کو بھی فیس کیا. تو بیوی اگر اچھی ہو تو کیا کہنا؟ حضرت عائشہ کا جملہ صحیح بخاری میں کہ ویسے رسول بہت ہی پولائٹ تھے، بہت وقت گزر گیا، آخری جملے، بہت ہی ہمبل تھے، بہت ہی نرم مزاج تھے، لیکن جب پیغمبر کو غصہ آتا تھا، جس کے لیے لفظ غصہ صحیح نہیں جلال، ہم میں سے کوئی رسول کے سامنے نہیں جا سکتا، جو آدمی بہت ہی پولائٹ ہو اس کو بہت کم غصہ آتا ہو، لیکن جب آتا ہے تو اس کا غصہ پھر بہت سخت ہوتا. اور ہمارے پاس ایک ہی اس کی ریمیڈی یا سلوشن تھا پیغمبر کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا. جب کبھی پیغمبر کو ہم جلال میں دیکھتے تھے گھبرا جاتے تھے. چھوٹے چھوٹے حجرے ہیں، بھاگ کے بھی عورت جائے تو کہاں جائے. ہم جناب خدیجہ کا نام لیتے تھے، او ہو جناب خدیجہ کا نام لیا، جیسے آپ نے آگ پر پانی ڈال دیا ایسا رسول کا موڈ چینج ہو گیا. اتنا مسکرا کے باتیں کرنے لگے، وہ پورا ریزن ہی بھول گئے. ظاہری اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ورنہ رسول نہ بھولتا ہے نہ کبھی اس کی عقل جواب دیتی ہے. یہ جملے میں مصائب میں استعمال کرنے والا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں، جیسے کوئی غصے والی بات ہی نہیں ہوئی. خدیجہ کا ذکر آیا اور اتنا رسول کا موڈ چینج ہوا. لیکن جو بالکل خدیجہ کے ریورس یا بالکل الٹ تھی، جو ہر وقت رسول پہ الزام لگاتی تھی، ٹونٹنگ کرتی تھی، کل ہمارے عاشورہ میں آپ سورہ احزاب کی تلاوت کریں گے. سورہ احزاب کی وہ آیت پڑھ لیجئے گا جو 21st پارے کی آخری آیت ہے اور 22nd پارے کی پہلی آیت. کیا ہے وہ آیت؟ وہ رسول خدا کی بیویوں نے رسول سے کمپلین کی کہ آپ کے گھر میں آ کے تو ہم پھنس گئے، والدین کے گھر میں بڑے آرام سے رہتے تھے، یا نہ کھانے کو ملتا ہے، نہ پہننے کو ملتا ہے، نہ رہنے کو ملتا، بہت ہے ہمارے کینڈیڈیٹ، چھوڑ دیجئے، ایک سے ایک ہماری شادیاں ہو جائیں گی. تو وہ آیت نازل ہو جائیں گی تو چلی جاؤ، کون تمہیں روکتا؟ وہ آیت کا ٹون دیکھیے گا، آیت کی ہسٹری پڑھیے گا. تو پیغمبر نے پہلے خود بتایا کہ ایسی سخت بیویوں کے ساتھ بھی پیغمبر کتنا ہمبل رہے. پھر ہم سے کہا بہترین مومن وہ نہیں ہے جو نماز شب کے مسلے پہ کھڑا، وہ گڈ مومن ہے، لیکن بیسٹ مومن وہ ہے جو اپنی بیوی، خاص طور پر بری بیوی کے ساتھ بھی اسلامک ویلیوز کو مینٹین کرے. بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے. بس اب اندازہ کرنے سے ایک بات سے کہ حسین جیسا فائس امام، یہ لفظ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میں کیسے کون سا صحیح لفظ استعمال کروں. 12 اماموں میں کہا جاتا کہ تقوی اور عبادت میں امام حسین ٹاپ آف دا لسٹ ہے. ہمیں معلوم ہے، ہمارا عقیدہ بھی ہے، اور یہ عقیدہ دلیلوں کے ساتھ ہے کہ ہر امام کا اسٹیٹس برابر ہے، مگر امام حسین کی عبادت، امام حسین کی پائٹی. کسی نے چوتھے امام سے بھاگے کربلا پوچھا کہ سادات کی اولاد زیادہ ہوتی ہے، اللہ کا وعدہ ان آتینا کل فصل، آپ کے بزرگوں کی اولاد بہت تھی، آپ کے بابا کی اتنی لمیٹڈ اولاد کیوں؟ کہا تو کہہ رہا ہے کہ کم کیوں ہے، مجھے تو حیرت ہے اتنی بھی کیسے ہو گئی، اتنا میرا بابا عبادت کا شوقین ہے، پوری پوری رات مسلے پہ کھڑا رہتا، اتنا پوائے سے مام. لیکن کہتا کیا، جس گھر میں رباب اور سکینہ نہ ہو وہاں میرا دل نہیں لگتا. ایک عام مومن اپنی بیوی کی اس پریز پبلک میں کرتے ہوئے گھبراتا. حسین جیسا امام معصوم کہا جس گھر میں رباب نہ ہو، ایسا حسین کے دل کو سکون دینے والی رباب. حسین امام وقت ہیں، ساری کائنات کے لیے سکون لاتے ہیں، مگر رباب کے لیے کیا جملہ کہا، جو جملہ دو دن پہلے میں نے باب الحوائج کے لیے کہا تھا ویسا تو نہیں ہے، تقریباً ملتا جلتا. کہ اہل بیت ساری کائنات کی مشکل کشا ہے، عباس اہل بیت کی مشکل کشا. اہل بیت ساری کائنات کو سکون دلواتے ہیں اور حسین کہتے ہیں رباب میرے لیے ایسا سکون لے کر آئی ہے کہ جس گھر میں رباب نہ ہو وہاں حسین کا دل نہیں لگتا. اور واقعاً رباب نے اسلام کے لیے قربانی بھی کیا دی. ایک عورت کے لیے تین ہی بڑے گفٹ ہوتے ہیں، اس کا شوہر، اس کا بیٹا، اس کی بیٹی. رباب نے اسلام کے لیے اپنا شوہر حسین جیسا شوہر قربان کی، رباب نے اسلام کے لیے اپنی بیٹی اور سکینہ جیسی بیٹی قربان کی، اور رباب نے اسلام کے لیے بیٹا اور اصغر جیسا بیٹا قربان کیا. ایک ایسا جملہ مجھے کہنا ہے کیونکہ میں مصائب میں آ گیا تو میں خود بھی فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ صحیح ورڈنگ کیا. اہل بیت سے میں معافی چاہتا ہوں، میں ان کی توہین نہیں کر رہا ہوں. میرا عقیدہ ہے کہ رسول اور امام، ان کی عقل، ان کا ذہن، ان کا دماغ، ان کی ججمنٹ پاور کبھی ختم نہیں ہوتی ہے. لیکن پورے کربلا کے واقعے میں ایک ہی موقع ایسا تھا کہ سینز کہ حسین کی ججمنٹ پاور ختم ہو گئی. جب حسین سات بار آگے بڑھے اور سات بار پیچھے ہٹے. اکبر کے لاشے کے وقت حسین کی یہ حالت نہیں تھی، عباس کے سرانے حسین کی یہ حالت نہیں تھی، قاسم کے جسم کی گٹھڑی بناتے وقت حسین کی حالت نہ تھی. خالی ایک موقع کربلا میں تھا، حسین ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے ہیں خیمے میں جاؤں یا یہیں پہ یہ ننی سی قبر بنا دوں. کل انشاءاللہ اعمال عاشورہ میں آپ بھی سیون ٹائمز آگے جائیں گے اور سیون ٹائمز پیچھے آئیں گے. مولا کو فالو کریں گے مگر کتنا بڑا فرق ہوگا. آپ مولا کو فالو کریں گے اس چھت کے نیچے. حسین جب سات مرتبہ آگے جا رہے تھے اور پیچھے آ رہے تھے، ڈیزرٹ کا جلتا ہوا سورج حسین کے سر پہ تھا. آپ صبح سے واقعے میں ہوں گے، حسین تین دن کے بھوکے اور پیاسے تھے. مگر نہیں، جو اصل فرق ہے وہ یہ ہے کہ آپ سات مرتبہ آگے جائیں گے، سات مرتبہ پیچھے آئیں گے، خالی ہاتھ ہوں گے. اور جب میرا آقا حسین سات مرتبہ آگے جا رہا تھا، سات مرتبہ پیچھے آ رہا تھا، ایک ششماہے کا ننا سا لاشا حسین کے ہاتھوں میں تھا. کربلا کی کتنی بڑی قربانی. لیکن جہاں سے میری شروع ہوئی ہے وہی جملہ دوہرا رہا ہوں، حسین جنگ کرنے نہیں جا رہے ہیں، اویئرنیس پیدا کرنے جا رہے ہیں. جنگ کرنے جاتے تو حسین کو بڑے بڑے بہادر چاہیے ہوتے. اویئرنیس پیدا کرنے جا رہے ہیں، حسین کو بچے چاہیے. یہ جملہ ذہن میں رکھ کے سنیے گا. ہندوستان و پاکستان کے مشہور خطیب اعظم مولانا غلام عسکری صاحب اکثر مجلسوں میں روایت پڑھتے تھے. 28 رجب کی تاریخ، حسین مدینے سے چل رہے ہیں، اور ایک بار وہ ٹائم آ گیا کہ حسین نے سیدانیوں سے کہا تمہاری سواریاں آ گئی ہیں، آ کے اپنی سواریوں میں بیٹھو. بس جب سغرا نے یہ دیکھا کہ اب بابا مجھے نہیں لے جائے گا تو سغرا رباب کے قریب آئی. دیکھیے اصغر کی ولادت کو ابھی دو ویک بھی نہیں ہوئے، اور اس دوران سغرا بیمار تھے. بیمار اور چھوٹے بچے کے درمیان ذرا سیپریشن ہوتا. سغرا نے اب تک اصغر کو دیکھا بھی نہیں تھا. جب میں ٹھیک ہو جاؤں گی تو اپنے ننے بھائی کو گود میں لوں گی. ایک بار جب دیکھا سواریاں چل رہی ہیں، رباب کے قریب آئیں، اماں ذرا ایک مرتبہ اصغر کو میری گود میں دے دے، میں اپنے بھیا کو دیکھ تو لوں. میرا اصغر بھیا، اصغر کو گود میں لیا اور کان کے پاس منہ رکھ کے کہنے لگی، اصغر سب تیری بہن کو اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا تو بھی اپنی بہن کو چھوڑ دے گا؟ یہ جو سننا تھا اصغر اس طرح سغرا سے چمٹا کہ تھوڑی دیر بعد رباب نے کہا، اصغر بیٹا میری گود میں آ جا، دیر ہو رہی ہے. اصغر آنے کو تیار نہیں ہو رہا. کلثوم آگے بڑھی، لیلا آگے بڑھی، فروا آگے بڑھی، فاطمہ کبرا آگے بڑھی، حتیٰ یہ کہ آخر میں زینب کبرا آئی، اصغر بیٹا میری گود میں آ جا، تیرا بابا بار بار کہہ رہا دیر ہو رہی ہے. لیکن آج تو اصغر زینب کی بات بھی نہیں سن رہا. پتا نہیں کس طرح ننی بہن نے اصغر کو پکارا تھا. اور ادھر حسین کے میسج پہ میسج آ رہے ہیں. آخر میں حسین خود آ گئے، زینب
تمہیں پتا ہے سن سیٹ ہونے والا ہے، اندھیرے سے پہلے ہمیں مدینے سے نکلنا. زینب نے کہا بھیا کیا کروں، اصغر نہیں مانتا ہے، صغرا کی گود میں چلا گیا. حسین نے سنا قریب آئے، صرف ایک جملہ کہا، ایک جملہ کہا. اب کیا جملہ تھا کہ اصغر گویا تڑپ کے صغرا کی گود سے حسین کی گود میں آ گئے. میری مجلس جہاں سے شروع ہوئی تھی وہیں ختم ہو رہی ہے. حسین نے کہا اصغر میں تجھے نہ لے جاتا، میں تجھے صغرا سے الگ نہ کرتا، لیکن جو جہاد مجھے کرنا ہے جب تک تو میرے ساتھ نہیں آئے گا میرا جہاد کامیاب نہیں ہو سکتا. میرا سب سے بڑا مجاہد تو ہے، کربلا کی جنگ تیرے بغیر حسین نہیں جیت سکتا. وہ اتنا سننا ہے، اصغر صغرا کی گود سے حسین کی گود میں آ گئے. شب عاشور آ گئے، یہی رات. اب اس رات کے مسائل پڑھنے کا وقت نہیں، آج رات بھر آپ مختلف گھروں میں مجلس سنیں گے، وہاں مسائل آتے رہیں گے. ایک بار شب عاشور حسین آدھی رات کے بعد سیدانیوں کے خیموں کو دیکھنے کے چلے. ہر خیمے میں دیکھا، ہر بی بی اپنی قربانی تیار کر رہی ہے، لیلہ اصغر کو، فروہ قاسم کو، زینب بنت محمد کو، کلثوم عباس کو تیار کر رہی ہیں. لیکن ایک خیمے کے قریب حسین آئے، دیکھا وہاں رونے کی آواز آ رہی، اور یہ ہے رباب کا خیمہ. حسین نے کہا آپ اصغر کے گہوارے پر سر رکھے ہوئے رو رہی ہیں. حسین خیمے میں انٹر ہوئے، رباب کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کہا آقا میں تو اپنی بدقسمتی پہ رو رہی ہوں، ساری بیویاں کل کے جہاد کے لیے کیسی تیاری کر رہی ہیں، جب یہ شہزادی فاطمہ کے سامنے جائیں گی تو کیسی سرخ رو ہوں گی، ہائے میں کیسی بدقسمت ہوں، اللہ نے مجھے دو اولادیں دی ہیں اور دونوں ایسی ہیں جو جہاد کر ہی نہیں سکتی. بڑی اولاد سکینہ ہے مگر وہ لڑکی ہے، لڑکیاں جہاد نہیں کرتی، اور جو لڑکا ہے جہاد کرتا وہ اتنا چھوٹا ہے کہ گھٹنوں کے بل چلا کے بھی میدان میں نہیں بھیج سکتی. مولا میرے پاس اسلام اور اپنی شہزادی فاطمہ کو پیش کرنے کے لیے کوئی گفٹ ہی نہیں ہے، کوئی ہدیہ ہی نہیں ہے. مجھے نہیں معلوم آقا نے کیا کہہ کے تسلی دی، میں ہوتا تو ہاتھ جوڑ کے کہتا شہزادی رباب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے پاس کوئی قربانی نہیں ہے، ارے آپ کی اولاد تو ایسی قربانی کرے گی دے گی کہ سکینہ کا جہاد یزیدیت کا خاتمہ کر دے گا. آپ اصغر کل ایسا جہاد کرنے والا ہے کہ دنیا عباس کے جہاد کو بھول جائے گی، اکبر کے جہاد کو بھول جائے گی. بھائی ہے کربلا کا کوئی مجاہد جس نے یزیدیوں کو رلوا دیا؟ وہ جنگلی، وہ وحشی، وہ پتھر دل. نہ اکبر کی شہادت پہ روئے، نہ قاسم کے بدن کے ٹکڑوں پر. اللہ اللہ یہ اصغر کا جہاد ہے. مجھے نہیں معلوم حسین نے کیا کہا، وہ اتنا پتا ہے کہ عاشور کا دن آیا اور عاشور سے ہے پہرا رہی. عباس مارے گئے، اکبر مارے گئے، آن و محمد مارے گئے، حبیب ابن مظاہر مارے گئے. میرا مولا ایک ٹیلے پہ گیا، فقال ناظرا یمینا و شمالا، ایک بار دائیں طرف دیکھا، ایک بار بائیں طرف دیکھا، آواز دی حل من ناصر ینصرنا، کہیں سے جواب تو نہ آیا. خیموں سے بیویوں کے رونے کی آواز آ گئی. حسین ٹیلے سے اتر کے خیمے میں آئے. زینب کیا بات ہے، ابھی میں زندہ ہوں تم رو کیوں رہی ہو؟ کہا بھیا جیسے ہی تو نے کہا حل من ناصرن، اصغر نے اپنے آپ کو گہرے سے زمین پہ گرا دیا. شاید کہہ رہے ہو بابا مدینے سے وعدہ کر کے لایا تھا مجھے جہاد کرنا ہے، تو ابھی اصغر زندہ ہے، تو نے حل من ناصرن کیسے کہہ دیا؟ ایک ناصر ابھی ہے. اب بس میرا آقا اصغر کو لے کے اس طرح سے چلا کہ لشکر یزید میں شور ہو گیا. حسین قرآن لا رہے ہیں، ابا کے دامن میں چھپا کے لائے، اور پھر ایک بار مسائب آپ کے سنے ہوئے ہیں، آخری جملے کہتا ہوں. ایک بار کا لشکر یاد آ، اس کی ماں کا دودھ سوکھ گیا ہے، تین دن کا پیاسا ہے، ارے مجھ سے دشمنی ہے نا، اسے پانی پلا دو. اور جب کوئی نہ آیا تو اصغر کو زمین پہ لٹا کے حسین پیچھے ہٹ گئے. شاید تم سمجھ رہے ہو اس کے نام پہ میں پانی پیوں گا، آؤ اور خود پانی پلا دو. کوئی نہ آیا، حسین نے اصغر کو گود میں لیا، کہا اصغر تم حجت خدا کے پوتے ہو، تم خود اپنی حجت قائم کرو. ایک بار ننھے شہزادے نے چھوٹی سی زبان نکالی، سوکھے ہونٹوں پہ زبان پھیرنا شروع کی، اور لشکر یزید میں کوہرام بپا ہوا. ارے عمر سعد گھبرا گیا.
آخری جملے. عرب میں تیروں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں. ایک آدمی کی گردن توڑنے کے لیے ایک بھال کا تیر جاتا, اور اگر گھوڑے کی گردن توڑنا ہو یا کسی درخت میں ہول کرنا ہو تو تین بھال کا تیر ہوتا. کہا گھوڑے کی گردن, کہا ننے شہزادے کا نازک سا گلا, کہا درخت میں سوراخ کرنا, کہا ارباب کا ششمہ. عمر ساتھ گھبرا گیا, ہر ملا کے قریب آیا, اقتا کلام الحسین. ارے حسین کا کلام کاٹ دے, تھوڑی دیر اور ہوئی تو بغاوت ہو جائے گی. ہر ملا نے تیر نکالے, ایک بھال کا تیر نہیں چلے گا, دو بھال کا تیر نہیں چلے گا, تین بھال کا تیر کمان میں لگایا اور ایک بار تیر چلانا چاہتا. ہاتھ کانپے, تیر کمان گر پڑے. دوبارہ کوشش نہیں چلایا گیا تیر. جب تیسری مرتبہ ناکام رہا, اس کا دوست سنان آتا, کہتا ہے کہ اگر آج کوئی مجھ سے پوچھے کہ سب سے بڑا تیر انداز کون ہے, میں تیرا نام لوں گا. چھوٹے سے بچے سے ڈرا, کب سے نہیں ڈر رہا ہوں. جب تیر پھینکنا چاہتا ہوں, خیمے کا پردہ اس طرح ہلتا ہے جیسے بچے کی ماں یہ منظر دیکھ رہی ہے. ہائے ماں کے سامنے اس کے ششماہے کے گلے کو کیسے نشانہ بناؤں. سنان نے کہا میں تیری آنکھوں پہ ہاتھ رکھتا ہوں, اور بس ایک مرتبہ تیر چلا. عزادارو یہ بھی دیکھو میرے آقا کا صبر کیسا. دیکھیے نشانہ یا ٹارگیٹ جتنا چھوٹا ہوتا, ذرا سا تیر ادھر سے ادھر چلا جائے نشانہ خطا ہوگا. اگر حسین کے ہاتھوں میں کپ کپی ہوتی, اصغر کانپ رہا ہوتا تو تیر نشانے پہ نہ جاتا. اللہ نے میرے آقا کا صبر اس طرح سے, حسین کھڑے ہیں, تیر چلا, اصغر کے گلے میں لگا, ایک سرے سے دوسرے سرے تک. اصغر کا سارا گلا چھد گیا. حسین نے تیر نکالنا چاہا, اصغر تڑپ گیا, اصغر تڑپ گیا. حسین نے کہا اصغر مجھے پتا ہے تجھے تکلیف ہو رہی ہے, مگر حیدر کرار کے پوتے ہو, عباس کے بھتیجے ہو, حسین کے بیٹے ہو, میں تیر نکالتا ہوں, رونا نہیں. یہ کہہ کے تیر نکالا. اب اصغر کچھ نہ بولا, مگر تیر کیا نکلا, اصغر کی جان بھی نکلی اور خون کا ایک فوارہ بلند ہوا. آقا نے اصغر کا خون اپنے ہاتھوں میں لیا, آسمان کی جانب اچھالنا چاہتے, آسمان گھبرا گیا. آقا یہ معصوم خون نہ آنے پائے, قیامت تک بارش نہ ہوگی. زمین پہ پھینکنا چاہا, زمین آپ اٹھی. آقا اگر یہ معصوم خون آ گیا, قیامت تک کوئی فصل پیدا نہ ہوگی. انکار آسمان سے, راضی زمین نہیں, اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. نہیں عزادارو, اصغر کے خون کا ٹھکانہ ہے. حسین نے خون لیا, اپنی داڑھی پہ ملا, نانا رسول اللہ کے پاس جاؤں گا, اما فاطمہ کے پاس جاؤں گا, اپنے اصغر کا خون لے کے جاؤں گا. اور آخری دو جملے, پورے کربلا میں پہلا موقع ہے, آقا فیصلہ نہیں کر پا رہا, ننا سا لاشا ہاتھ میں ہے, خیمے میں لے کے جائیں. ارے ماں یہ منظر کیسے دیکھے گی, یہی پہ دفن کریں. سات مرتبہ آگے بڑھے, انا للہ و انا الیہ راجعون, رضاً بقضائے و تسلیماً لامرے. آخر میں خیمے میں آئے, رباب نے دیکھا فقط ایک جملہ کا, یا بنیا امسلو کا یونہر. ارے چھ مہینے کا تو جانور بھی زباں نہیں ہوتا. ہائے میرا ششمہ اصغر کس طرح زباں کیا گیا. واہ اصغر واہ اصغر.
کہتی تھی میرے رباب.